الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم کھلے میدان میں فرعونیوں کی کھلی شکست ہوئی اس کے بعد بھی فرعون اپنے انکار سے باز نہ آیا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یکے بعد دیگر مختلف نشانیاں بتلاتے رہے اور ہر نشانی کو دیکھنے کے بعد فرعون یہ کہتا تھا کہ اے موسیٰ تو اپنے پروردگار سے کہ مجھے ایک اور نشانی بتائے تو میں ایمان قبول کر لوں گا. اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. بالآخر جب حجت کا اتمام ہو گیا، دلیلوں کا انبار لگ گیا، تو اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے بطور آیات کے، بطور نشانیوں کے، بطور معجزات کے کچھ عذاب بھیجے. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتَّذَكَّرُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو قحط سالی میں مبتلا کیا، بارشوں کو بند کر دیا، پھلوں کی کمی دیکھنے لگے، دریائے نیل خشک ہونے لگا. یہ سب کچھ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ان باتوں سے عبرت پکڑ کے وہ نصیحت حاصل کرے. اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کتنا رحیم ہے. ایسے سرکش دشمنوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ کہ کوئی قصر نہیں. معجزات سے نہیں سمجھے تو تھوڑی بہت سزا میں مبتلا کر کے سمجھاؤ. وارسلنا علیہم الطوفان، ہم نے ان پر طوفان بھیجا. والجراد، ہم نے ٹڈیوں کو بھیجا. اللہ کی ایک مخلوق ہے جو اپنے دل میں اور اپنے لشکر میں جب آتی ہے تو سامنے جو بھی سبز چیز آتی ہے اس کو کھا جاتی ہے. کھیتیوں کی کھیتیوں تباہ و برباد، حالانکہ فرعونیوں کا خدا موجود تھا،
فرعون کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. والقمل, اللہ تعالیٰ نے ان کے لباس میں, ان کے کپڑوں میں, ان کے جسموں میں جوئیں پیدا کر دی. والضفادع, اللہ نے فرعون پر اور فرعون کی قوم پر مینڈکوں کو مسلط کر دیا. جس کونے میں دیکھو مینڈک بیٹھا ہے, جس برتن کو کھولو مینڈک نکل رہا ہے, جس کپڑے کو اٹھا کر دیکھو مینڈک نکل رہا ہے. والدم, اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے خون کے عذاب میں مبتلا کیا. پانی کے برتن کو کھولو تو خون نظر آ رہا ہے, سالن کے برتن کو کھولو تو خون نظر آ رہا ہے, ہاتھ کو اٹھا کر دیکھو تو خون نظر آ رہا ہے. آیات مفصلات, اللہ کہتے ہیں کہ بہت کھول کھول کر ان کی نشانیاں بھیجا. فاستکبروا, لیکن انہوں نے تکبر کیا. وکانوا قوم مجرمین, اور بڑے مجرم لوگ تھے. اب جب بھی کسی عذاب میں اللہ نے مبتلا کیا, فرعون گڑ گڑاتا تھا. ابھی اس نے اپنی کرسی نہیں چھوڑی تھی اور کرسی کے نشے میں مخمور تھا, لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بلی بن چکا تھا. اس کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی ذاتی کوئی طاقت نہیں ہے, موسیٰ کا سہارا اس کا خدا ہے, موسیٰ سے ہی پیغام لے کر آیا ہے. اس کو تو یقین تھا, لیکن کوشش یہ کر رہا تھا کہ ان سب طاقتوں کے باوجود اگر میری کرسی بچ جائے تو کیا حرج ہے. اس لیے کہ کرسی کا نشہ شراب کے نشے سے بھی بہت بڑا ہوا ہے. تو گڑ گڑا کر کہتا تھا کہ اے موسیٰ, لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل. دو مطالبے تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے. ایک مطالبہ یہ تھا کہ تو اس بات پر ایمان لیا جس کو لے کر میں آیا ہوں, اور دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم, تو بنو اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے, ان کو آزاد چھوڑ دے. تو جب بھی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے ایک نشانی آئی, ایک عذاب میں مبتلا ہوا, تو گڑ گڑانے لگا, اے موسیٰ لئن کشفت عنا الرجز, اس مصیبت کو اگر تو ہم سے ہٹا دے گا, لنؤمنن لک, ہم ضرور بھی ضرور تجھ پر ایمان لے آئیں گے. ولنرسلن معک بنی اسرائیل, اور ہم ضرور بھی ضرور تیرے ساتھ بنو اسرائیل کو بھیج دیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ فلما کشفنا عنہم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون. اللہ فرماتے ہیں کہ جب جب بھی ہمارے موسیٰ کی درخواست پر ہم ان سے عذاب کو ہٹاتے تھے تو عذاب کے ہٹتے ہی وہ عہد شکنی کرتے تھے, پرومس توڑ دیتے تھے. بالآخر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا, وہی بھیجی کہ اے ہمارے پیغمبر, آپ اپنی قوم کو راتوں رات لے کر چلے جائیے. رات کو سارے فرعونی جس وقت سوئے ہوئے ہوں, آپ رات کو سفر کرنا شروع کر دیجئے, تو صبح تک میں جب وہ بیدار ہوں گے اور انہیں تمہارے چلے جانے کا پتہ چلے گا, ایک بہت بڑا فاصلہ تم طے کر چکے ہوں گے. اس لیے کہ وسائل کی دنیا میں زیرو, گھوڑے اونٹ کا تو کوئی سامان نہیں تھا, پیدل چل کر جانا تھا. اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا کہ چونکہ تمہیں یہاں سے شام کی سرزمین پر جانا ہے, مصر چھوڑ کر شام پہنچنا ہے, یہ اللہ کی قدرت کے راز ہیں, یہ اللہ کی قدرت کے راز. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد, بنو اسرائیل کا معنی اسرائیل کی اولاد, اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تھا. یعقوب علیہ السلام کے دو نام بنو اسرائیل بنو یعقوب، اسرائیل کی اولاد کا معنی یعقوب کی اولاد، اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے 12 بیٹے تھے. انی رأیت احد عشر کوکبا، اے میرے ابا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. اس سے مراد 11 بھائی تھے اور یوسف علیہ السلام 12ویں. شام میں رہتے ہیں کنعان میں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اور حکمت غاملہ سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو شام سے منتقل کر کے مصر پہنچا دیا اور عزیز مصر کے تخت پر بٹھایا. انہوں نے اپنے پورے خاندان کو بلوایا اور یہ 12 کے 12 بھائی مصر میں سیٹل ہو گئے، اور ان 12 بھائیوں کے 12 بڑے بڑے خاندان بسے اور پھلے، اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی تقدیر سے مغلوب ہو کر فرعونیوں کے قبضے میں آ گئے. تو بنو اسرائیل کو بنو اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی 12 اولاد کی یہ 12 نسلیں ہیں. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی نجات کے لیے بھیجا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ مصر سے ان کو نکال کر اب پھر ارض شام لے جاؤ جہاں ان کے جد امجد حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام رہتے تھے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت عملی سے اپنے ساتھیوں کو تیار کیا، پہلے سے وقت مقرر تھا، اور انہوں نے فرعونیوں میں اور قبطیوں میں یہ بات چلائی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے پیغمبر ہیں، نئے دین اور نئے مذہب میں ایک ہماری نئی عید اور نیا تہوار ہے، اور عام طور پر اس زمانے میں قومیں اپنے تہواروں کو منانے کے لیے شہر سے باہر نکل جایا کرتی تھی، اور فرعونی جانتے تھے کہ بنو اسرائیل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر چکے ہیں. تو انہوں نے یہ بات کہلائی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے وحی اتری ہے، اور ہمارا میلہ ہر سال رات کو ہوا کرے گا، ہماری جو عید ہے وہ ہم رات کو منائیں گے. تو آپس میں ایک دوسرے کو وہ فرعونیوں سے گفتگو تو ہوتی تھی اگرچہ وہ ان کے ماتحت تھے، تو کہنے لگے کہ آج رات ہمیں جانا ہے، اپنے میلے میں جانا ہے، میدان میں، شہر سے باہر. اب فرعونی سمجھتے رہے کہ بھائی روزانہ نیا نیا حکم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے ان پر اترتا رہتا ہے، تو یہ بھی کوئی نیا حکم ہوگا، اور ان کے پاس وسائل اتنے کہاں ہیں کہ ہمیں چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے چلے جائیں. یہ لوگ شہر سے باہر جائیں گے، اپنا میلہ منا کر صبح کو آ جائیں گے. بس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پوری قوم کو لے کر رات ہی رات سفر پر روانہ ہو گئے. یہ ارض مقدسہ مقدس سرزمین کا سفر تھا، اور فرعونی اور قبطی یہ سمجھ رہے تھے کہ اپنے میلے کے لیے شہر سے باہر جا کر پھر آ جائیں گے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہر شخص کے دل پر قابض ہے، ہر شخص کی عقل، ہر شخص کا دماغ اس کے قبضے میں ہے. ان کو خیال ہی نہیں آیا کہ بھائی چیک کرنا چاہیے کیا ہو. صبح کو اٹھے تو پتا چلا کہ بنو اسرائیل کا ایک بچہ بھی مصر میں موجود نہیں ہے. فرعون گھبرا اٹھا اور اس نے اپنا لشکر جمع کیا. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ، قرآن کریم کی اس آیت سے پتا یہ چلتا ہے کہ سورج بھی طلوع ہو چکا تھا جب انہوں نے تیاری کر کے ان کا پیچھا کیا. بعض اسرائیلی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس وقت 600,000 سے زیادہ اسرائیلی تھے. اتنی بڑی قوم کو فرعونیوں نے مظلومیت کی زندگی میں مجبور کر رکھا تھا، 600,000 سے زیادہ، 12 خاندان کے افراد. اب موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے حکم فرمایا تھا کہ جب تم مصر سے ارد شام کی طرف سفر کرو گے تو راستے میں بحر قلزم آئے گا، ایک سمندر بہت بڑا آئے گا، اور اس سمندر کو پار کرنے کے لیے تمہاری قوم کے لیے راستہ بناؤ گے. یہ گویا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے بشارت تھی موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ ڈرنا مت کہ کیا ہوگا. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اسی کی منظر کشی یہاں فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، اور تحقیق کے ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف. کیا وحی کی؟ ان اسر بعبادی، کہ تم رات و رات میرے بندوں کو لے جاؤ. فضرب لہم طریقاً فی البحر یبسن، پھر سمندر میں ایک خشک راستہ بنا دینا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کام سونپا، حالانکہ کرنے والی ذات خدا ہی کی ہے اور خدا ہی کی مدد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راستہ بنانا تھا. فضرب لہم طریقاً فی البحر یبسن، سمندر میں خشک راستہ بنا، سمندر میں خشک راستہ. لا تخاف درکن ولا تخشا، اور دیکھو جس وقت تم سمندر کے قریب پہنچو گے تو تمہیں دو قسم کے ڈر پیدا ہوں گے. پہلا ڈر تو یہ کہ فرعون ہمیں پکڑ لے گا، تو تمہیں فرعون کے پکڑنے کی فکر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہم سمندر میں تمہارے لیے راستہ بنانے والے ہیں. تو سمندر میں جب راستہ بن جائے گا تو دوسری فکر تمہیں یہ ہوگی کہ کہیں ہم غرق نہ ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں اس کی بھی فکر نہ کرنا، اس لیے کہ سمندر کے بیچ سے نکال کر دوسرے کنارے پر لگانا یہ ہمارا کام ہے. تو اللہ نے کہہ دیا لا تخاف درکن، تم پکڑے جانے کا اندیشہ نہ کرنا، ولا تخشا، اور غرق ہو جانے کے سلسلے میں بھی مت ڈرنا. بحر قلزم تک پہنچے یہ حضرات، پیدل چل رہے تھے، فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ پہنچ گیا. اور آپ یہ سمجھیے کہ تقریباً بنو اسرائیل کا پچھلا حصہ اور فرعون کا اگلا حصہ، فرعون کے لشکر کا اگلا حصہ، دونوں قریب قریب ہو گئے.
فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون،
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی کہنے لگے کہ اب تو مارے گئے، آگے سمندر ہے پیچھے فرعون ہے، ہم پکڑے گئے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے اور میرا پروردگار ہم سب کے لیے راستہ بنائے گا. اللہ کہتے ہیں کہ اس شش و پنج میں ہمارے موسیٰ تھے کہ مجھے حکم تو ہوا ہے کہ سمندر میں راستہ تجھے بنانا ہے، لیکن پیغمبر ہونے کے باوجود اس کی مرضی اور اس کی مدد کے بغیر تو میں کچھ نہیں کر سکتا. بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف نظر اٹھائی اور کہا کہ میرا پروردگار میرے لیے راستہ بنائے گا. اللہ فرماتے کہ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، ہم نے موسیٰ کی طرف پھر وحی کی، أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اے موسیٰ سمندر پر لاٹھی مارو، سمندر پر لاٹھی مارنا تمہارا کام ہے اور 12 راستے بنا دینا ہمارا کام ہے. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، فن فلق فکان کل فرق کالطود العظیم. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سمندر پہ ماری، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے 12 خاندانوں کے لیے 12 راستے بنا دیے، اور پانی جو روانی کے ساتھ چل رہا تھا اس پانی کو اللہ نے ٹھہرا دیا اور وہ برف کی بڑی بڑی لادیوں کی طرح پہاڑوں کی شکل میں کھڑا ہو گیا. اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے سب سے پہلے فرد کے اس سمندر میں قدم رکھنے سے پہلے ہواؤں کو حکم دیا اور ہواؤں نے آنن فانن اس سمندر کے تر سمندر کی تر زمین کو خشک کر دیا, اور اتنا خشک کر دیا کہ حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یہ چلتے چلتے آگے جا رہے تھے تو فرعون کا لشکر دیکھ رہا تھا کہ گرد و غبار اڑ رہا تھا. جو خدا سمندر کے بیچ سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لیے 12 راستے بنا سکتا ہے, کیا وہ خدا مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اور پھر روایات سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ 12 خاندان الگ الگ ہو گئے, اس لیے کہ آپس میں ان کی بنتی نہیں تھی. اسی لیے آپ جگہ جگہ پر دیکھیں گے کہ اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے ان کے لیے جتنے انتظامات کیے وہ سارے انتظام 12 حصوں پر تقسیم. اس لیے کہ بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو بڑے سے بڑے بزرگ اور بڑے سے بڑے نبی کی صحبت میں مل جائے ان میں فرق نہیں آتا. بدبختی کا یہ عالم, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے 12 راستے بنائے اور انتظام ایسا کیا کہ اللہ نے ان کا اتنا خیال رکھا کہ کہیں کسی ایک خاندان کو دوسرے خاندان کے متعلق یہ فکر لاحق نہ ہو کہ فرعونیوں نے کہیں ان پر تو حملہ نہیں کر دیا. اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے یہ جو پانی کے بڑے بڑے پہاڑ لادی کی شکل میں, برف کی لادی کی شکل میں منجمد کر کے کھڑا کیا تھا, ان کو یہ شیشوں کی طرح بنا دیا اور وہ ساری قومیں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی. اور اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے ان کی آواز میں یہ طاقت پیدا کی کہ پہلی جماعت 12ویں جماعت سے بھی بات چیت کرنے پر قدرت رکھتی تھی. اور فرعونیوں کو اللہ نے روک دیا, وہ سہم گئے. اگر ہم بھی ایسا سمندر دیکھے تو نہ سہم جائے. وہ سہم گئے اور دیکھتے ہی رہ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن فرعون کی فرعونیت کا اندازہ لگائیے میرے دوستو. اللہ جل جلالہ وعمن والہ جب کسی کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے. فرعون نے ان سے کہا کہ کھڑے کھڑے کیا دیکھ رہے ہو, یہ سمندر جو رک گیا ہے یہ میری ہیبت کی وجہ سے رک گیا ہے. یہ میری ہیبت کا ایک منظر ہے, تم نہیں دیکھتے. مجھے دیکھ کر سمندر کی روانی بند ہو گئی, اترو اس میں, ان کا تعاقب کرو. اب یہ اتر پڑے سارے کے سارے. ایک ایک کر کے, ایک ایک کر کے, ایک ایک کر کے, جب ہر ہر فرد لشکر کا اندر اتر گیا ماں فرعون کے, وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنو اسرائیل کو تو کنارے لگا دیا. فاتباہم فرعون بجنودہ بغیاً وعدواً, فاتباہم فرعون وجنودہ بغیاً وعدواً, اور ان کے پیچھے پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ظلم اور زیادتی کے ساتھ چل رہا تھا. حتی اذا ادرکہ الغرق, اللہ تعالی حفاظت فرمائے میرے دوستو. اللہ جل جلالہ وعمن والہ کا قہر, اس کا غضب, اس کی پکڑ جب آ جاتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت کسی کو نہیں روک سکتی. حتی اذا ادرکہ الغرق, یہاں تک کہ جب ڈبونے نے ان کو پکڑ لیا. قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین, اب سمندر میں گوتے لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آمن تو میں ایمان لے آیا. انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل, میں ایمان لے آیا اس بات پر کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنو اسرائیل ایمان لے آئے ہیں. وانا من المسلمین, اور آج سے میں مسلمان ہو گیا. اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے ارشاد فرمایا کہ آل آن وقد اسیت قبل وکنت من المفسدین, اب تک نافرمانی کرتا رہا, اب تک فساد مچاتا رہا, اور اب لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے, اب ٹو لیٹ. اس لیے کہ انسان جب موت کے منہ میں جا گرتا ہے اس وقت وہ توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے. ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک غرغرے کی کیفیت نہ ہو اور اس کے سامنے آخرت کا منظر نہ آ جائے وہاں تک اللہ جل جلالہ وعم نوالہ توبہ کو قبول کرتے ہیں، اس کے بعد نہیں. غرق ہو گیا بنو اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ فرعون غرق ہو گیا، لیکن ہمیں کیسے پتا چلے کہ وہ غرق ہو گیا ہے؟ اگر وہ کہیں زندہ رہ گیا ہو اور تھوڑے دنوں کے بعد اپنی طاقت کو جمع کر کے پھر ہم پر حملہ کر دے تو کیا؟ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے بنو اسرائیل پر اتنے اکرام اور اتنے اعزاز کا معاملہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی موج کو حکم دیا کہ یہ سمندر کی موج فرعون کی لاش کو جا کر کنارے پہ ڈال دو تاکہ میرے موسیٰ کے پیچھے چلنے والوں کو اطمینان ہو جائے کہ ہمارا دشمن مر چکا ہے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، بس ان کے پیچھے فرعون اپنے لشکر کو لے کر چلا. فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، بس ان کو ڈھانپ لیا پانی نے جیسا کہ ان کو ڈھانپ لیا. اسی کی طرف اشارہ ہے. اور اب اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرعون کہا کرتا تھا کہ اَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَاد، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا. موسیٰ کی بات نہ ماننا، یہ تمہیں ہلاکت میں مبتلا کر دے گا، میں تمہیں سیدھے راستے پر چلاؤں گا، میں تمہیں اچھا راستہ دکھاؤں گا. اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، فرعون نے اپنی قوم کو غلط راستے پہ چڑھا دیا. وَمَا هَدَى، اور اس نے صحیح راستہ نہیں بتایا، اس نے اپنی قوم کو ایسے راستے پہ چڑھایا جس راستے پہ چڑھنے کی وجہ سے ان کی دنیا بھی برباد ہو گئی. اور فَأَوْرَدَهُمُ النَّار، دوسری جگہ پر اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَأَوْرَدَهُمُ النَّار، کہ ان کو فرعون نے جس طرح یہاں پر سمندر میں غرق کیا اسی طرح قیامت کے دن اپنے پورے لشکر کو جہنم میں بھی اپنے ساتھی لے جائے گا. اب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس واقعے کے ذکر کے بعد بنو اسرائیل سے مخاطب ہوتے ہیں. کیا مطلب بنو اسرائیل سے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور مدینہ منورہ کے یہود کے بعد قیامت کی صبح تک اس روئے زمین پر آنے والے یہودیوں سے یہ خطاب ہے کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم پر کم احسان کیا ہے کہ تم ہمارے کلمے کو نہیں پڑھتے؟ یاد کرو ہم نے تمہارے لیے کیا 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 ہے. یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، تحقیق کہ ہم نے تمہیں بچا لیا تمہارے دشمن سے، تمہارے دشمن سے ہم نے نجات دی. وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور ہم نے تم سے وعدہ ٹھہرایا طور کی دائیں جانب کا. ونزلنا علیکم المن والسلوى، اور ہم نے تم پر من و سلوا اتارے. ایک بات یہاں پر ذہن میں رہے کہ کسی کو یہ شبہ اور اشکال نہ ہو کہ یہ سارے احسانات تو بہت پرانے اسرائیلیوں پر ہوئے تھے، اس سے ہمیں کیا لینا دینا؟ تم نے اگر بچایا ہے، ہمارے باپ داداؤں کو بچایا ہے، ہم پر کیا احسان؟ یہ اشکال کرنا غلط، اس لیے کہ دنیا کا دستور آدم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک چلا آ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے باپ داداؤں پر احسان کرتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ میرے اوپر بھی احسان ہے. باپ داداؤں پر احسان، بچوں پر بھی احسان ہے، اس لیے کہ باپ دادا اگر نہ بچتے تو بچوں کا دنیا میں وجود کیسے ہوتا؟ تو ایک احسان اللہ نے یہ بتایا، کیا؟ قد انجیناکم من عدوکم، ہم نے تمہیں تمہارے دشمنوں سے نجات دی، نمبر ایک. نمبر دو، دشمن سے نجات دینے کے بعد جب تم کنارے پر لگے، اب بنو اسرائیل بھی عجیب لوگ تھے، فاتوا علی قومی یعکفون علی اصنام لہم، ان کا گزر پار لگنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے تھا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے تھا, تو پار لگنے کے بعد ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو بتوں کے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے بڑی سنجیدگی سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یا موسیٰ اجعل لنا الہاً کما لہم آلہا, اے موسیٰ دیکھ ان کا تو خدا ہے, ہمارے پاس تو خدا بھی نہیں ہے, ہمارے لیے بھی کوئی خدا بنا دو تاکہ ان کے سامنے ہم بھی سر ٹیکا کریں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ انکم قوم تجہلون, ارے بڑی جاہل قوم کے ساتھ واسطہ پڑا ہے. آگے چلے, اللہ نے کہا کہ اب فرعونیوں سے تمہیں نجات ہو گئی, فرعونیوں سے نجات کے بعد اب تم آخرت کی فکر کرو, دنیا کی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنی آخرت کو ٹھیک کرو. اور آخرت کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے تمہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے یہ پیغام پہنچایا کہ تم سب کے سب دور پہاڑ کی دائیں جانب میں آ کر کے کھڑے رہو, اور وہاں ہم اپنے موسیٰ کو بلا کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات عطا کریں گے. اور بعض حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ چاہے ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہائی میں تورات عطا کریں, لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ سے گفتگو کریں گے وہ گفتگو ہم تمہیں سنوائیں گے. وواعدناکم جانب الطور الایمن, یہ احسان بھی تم یاد رکھو کہ جب ہم نے تمہیں طور ایمن, طور کے دائیں جانب کا ہم نے تم سے وعدہ کیا, وعدہ ٹھہرایا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات عطا کی اور تمہاری موجودگی میں, یہ کوئی کم احسان تھا؟ اور آگے ارشاد فرمایا کہ ونزلنا علیکم المن والسلوى, اور ہم نے تم پر من و سلوا اتارے. چلے آج کی اس نشست میں من و سلوا کا واقعہ سن کر کے ختم کرنا ہے, ورنہ میری تفسیر پھر ناقص رہ جائے گی. ونزلنا علیکم المن والسلوى, اب یہ تورات ملی یا تورات ملنے کے پہلے, دونوں رائے ہیں. اللہ جل جلالہ ومنوالہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم کیا کہ اب تم تمہاری قوم کو لے کر ارض مقدسہ کی طرف رخ کرو, پاکیزہ سرزمین, یہ شام کا علاقہ جس کے اندر فلسطین بھی آ گیا. یہ شام کا علاقہ کافی بڑا ہے, اس میں عراق کا بھی کچھ حصہ ہے, اردن بھی اس میں ہے. یہ ارض مقدسہ جہاں ان کو جانا تھا وہاں قوم جبارین رہتے تھے, بڑے ڈل ڈول والے آدمی, زبردست جسم کے, موٹے تازے. لیکن بعض حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ صرف دیکھنے میں ہی موٹے تازے تھے, کوئی اندر سے زیادہ جان نہیں تھی. وہ بھی سمجھاتا ہوں کیسے. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم, اے میری قوم تم اس ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ جس کو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے, یہ تو تمہارا ہی ہے. اب اللہ جل جلالہ عام نوادوں کی اتنی نصرتیں دیکھیں, اور ان کے نزدیک فرعون جیسا متمرد اور سرکش آدمی نہیں روئے زمین پر, اللہ نے اس کو شکست عطا فرمائی اور اس کو ہلاک کیا اور اس کی ہلاکت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس کے باوجود موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہا کہ دیکھو ارض مقدسہ میں ایک بہت بڑی قوم رہتی ہے, لیکن اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر تم جا کر کے حملہ کر دو گے, حملہ کرنا تمہارا کام ہے, فتح ہٹا کرنا ہمارا کام ہے, تو کہنے لگے کہ یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین, اس میں تو بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں زبردست, وانا لن ندخلہا حتی یخرجوا منہا, اور دیکھو ہم تو اس میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائے. تو کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم اللہ سے دعا کرو اور تم معجزہ کے تحت اپنی دعا کی برکت ہی سے ان کو ختم کرو, ہم تو کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ, ہاں اگر وہ اس میں سے نکل جائے پھر ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ, دو آدمی ان لوگوں میں سے جن کو خدا کا ڈر تھا, انعم اللہ علیہم, جن پر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے انعام کیا تھا, ہدایت کا انعام, توفیق کا انعام, یقین کا انعام, اللہ کی معرفت کا انعام, انہوں نے کیا کہا؟ ادخلوا علیہم الباب, اللہ کے بندو تمہارے پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا وعدہ تم سے سنا رہے ہیں، کم از کم چل کر دروازے تک پہنچ جاؤ، دروازے تک پہنچنا تمہارا کام ہے، پورے شہر کو تمہارے قبضے دے دینا یہ موسیٰ کے رب کا کام ہے، اتنا تو کرو، لڑائی مت کرنا۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، بس جب تم جیسے ہی دروازے میں داخل ہوں گے تم غالب ہو جاؤ گے۔ بس یہ اس آیت سے بعض حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دو آدمی جو بول رہے ہیں یہ اسی قوم کے دو فرد تھے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا چکے تھے، اور انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو سمجھایا کہ ہماری قوم صرف دیکھنے میں بڑی لگتی ہے، اگر لشکر کشی کر کے تم ان کے دروازے پر پہنچ جاؤ گے تو انہوں نے خود بخود ہتھیار ڈال دینے ہیں۔ اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ نہیں، یہ بنو اسرائیل ہی کے دو آدمی تھے، ان میں سے ایک حضرت یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم خاص اور رفیق سفر تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندوں کچھ ہمت کرو، اتنی زیادہ نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی تمہیں ہمت نہیں اور اللہ پر بھروسہ نہیں؟ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان لاتے ہو تو۔ انہوں نے پھر صاف جواب دے دیا، فائنل جواب، قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، ان کی تقریر کو تو ایک طرف رہنے دو، ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا، ہم ہرگز ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ لوگ اس میں موجود ہیں۔ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تم اور تمہارے پروردگار جاؤ، جاؤ تم اپنے اللہ کو لے کر، فقاتلا، اور تم دونوں لڑو، اِنَّا هَهُنَا قَائِدُونَ، ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو ان کی سرکشی اور ان کی شرارت بہت پہلے سے سہتے چلے آ رہے تھے، آپ پر ایک غم کا اثر ہوا اور آپ نے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی بارگاہ میں بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی، ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، اے اللہ آج ہمارے اور یہ فاسق لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کیجیے۔ فاسق کا لفظ استعمال کیا، نافرمان۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو فوراً قبول کیا، اور کیا ارشاد فرمایا، اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، پھر ان سے کہہ دو کہ یہ ارض مقدسہ جو ہم تمہیں ایک سیکنڈ میں دینے والے تھے، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً، اب 40 سال تک تمہیں نہیں میسر آئے گا، 40 سال تک محروم، اور يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، اب زمین میں 40 سال تک ایسے ہی روح گردانی کی حالت میں چکر لگاتے رہو۔ اچھا، حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ایسی سزا میں مبتلا کیا کہ جس وادی میں یہ آیت اتری موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اور جس جنگل میں اس وقت موجود تھے، صبح کو چلتے 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 شام کو ایک جگہ پر منزل کرتے تھے اور صبح بیدار ہوتے تھے تو پھر اسی جگہ پر اپنے آپ کو پاتے تھے، سرگردہ اور پریشان۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے جو رفقا جو مومنین کاملین تھے ان کے دل پر کوئی اثر نہیں تھا، وہ بالکل مطمئن تھے اور وہ تعلیم و تبلیغ کے کام میں مشغول رہے، قوم کو سمجھانے میں مشغول رہے۔ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کے الطاف کا کیا کہنا، اللہ کی مہربانیوں کا کیا کہنا، اس حالت میں جنگل میں اگرچہ اللہ نے ان کو تھوڑا ستایا اور عبرت کا سامان ان کے لیے مہیا کیا، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کے کھانے پینے کپڑے ہر چیز کا انتظام فرمایا۔ اچھا، کپڑے کا کیا انتظام ہوا، 40 سال تک کسی آدمی کا نہ کپڑا میلا ہوا نہ کپڑا پھٹا۔ صفائی کا کیا انتظام فرمایا، 40 سال تک کسی کے جسم سے پسینے کا ایک قطرہ نہیں ٹپکا، 40 سال تک بغیر غسل کے کسی کے جسم سے کسی قسم کی بدبو نہیں آئی، 40 سال تک کسی کے بال نہیں بڑھے، 40 سال تک کسی کے ناخن نہیں بڑھے۔ یہ تو ہے لباس کا اور جسم کا انتظام۔ اچھا، کھانے کا انتظام، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے کھانے کا انتظام یہ فرمایا کہ آسمان سے صبح سے پہلے پہلے دھنیے کے دانے کے برابر کوئی میٹھی چیز گرتی تھی، بس صبح کو اٹھ کر اس کو جمع کر لیتے تھے، کھا لیتے تھے۔ اور رات کو سونے سے پہلے پہلے جہاں کہیں یہ پڑاؤ ڈالتے تھے وہاں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ایک قسم کے پرندے کو کثرت کے ساتھ بھیج دیتے تھے, اس کو بٹیر کہتے ہیں. اور مغرب غروب ہو جانے کے بعد جب اندھیرا چھا جاتا تھا تو یہ ان بٹیروں کو پکڑ لیتے تھے, ذبح کرتے تھے اور ان کے کباب بنا کر کھاتے تھے. یہ پہلی چیز جو میٹھی شہد جیسی تھی اس کو من کہتے ہیں, اور یہ دوسری چیز جو بٹیر ہے اس کو سلوا کہتے ہیں. تو جب کسی کو بہت آسانی سے کوئی چیز مل جاتی ہے تو ہم بھی ہمارے محاورے میں کہتے ہیں کہ منو سلوا اچھے, کہ یہاں سے محاورہ پڑھائے گا بالکل آسانی سے. صبح کو اٹھے تو روزی موجود, شام کو روزی موجود. یہ ہوا کھانے کا انتظام. پانی کا انتظام کیا ہوا؟ پانی کا انتظام یہ ہوا کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نشاندہی ایک بہت بڑے چورس مربع اسکوئر پتھر کی طرف کی کہ دیکھو موسیٰ اس پر لاٹھی مارو. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے, اب موسیٰ بھی کتنے شفیق, ان کو پیاس لگی تو کہنے لگے کہ موسیٰ پانی کا انتظام کرو, اس مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں پانی کا انتظام کرو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے. اللہ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ یہ اسی کے مستحق ہے, بلکہ ہم نے کہا فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ, اے موسیٰ اس پتھر پر تم اپنی لاٹھی مارو. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا, اس پتھر پر سے ہم نے 12 چشمے ان کے لیے کھول دی, ہر جہت میں تین تین چشمے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ, اور ان میں سے ہر شخص کے دل میں ہم نے بات ڈال دی کہ تیرا چشمہ یہ ہے, انتظام کرنے کی بھی ضرورت نہیں. ہر قبیلے کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ فلاں چشمہ میرا ہے. اب وہ پتھر کتنا بڑا ہوگا, 6 لاکھ کی تو آبادی ہے. اب اس پتھر کو اٹھائے اٹھائے کہاں گریں گے؟ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے 40 سال تک ان کے لیے انتظام کیا کہ ایک جگہ سے جب پوچھ کرتے تھے اور دوسری جگہ پر جب منزل کرتے تھے تو ان کے اس منزل پر پہنچنے سے پہلے اللہ اس پتھر کو پہنچا دیتے تھے. رہی بات گرمی, تو کہنے لگے موسیٰ خیمے ویمے کا کوئی انتظام نہیں, سر چھپانے کے لیے کوئی چیز نہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دعا کی. اللہ فرماتے ہیں کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ, ہم نے تم پر جہاں جہاں تم جا رہے تھے ابر اور بادل کو سائے کے لیے بھیج دیا. کتنے احسانات بنو اسرائیل پر. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے باپ داداؤں پر جو ہم نے احسان کیے تم یہ سمجھو کہ تمہارے ہی اوپر احسان ہے. بس اب ختم ہو رہا ہے, ترجمہ سنیے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ, کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى, اور ہم نے تم پر منو سلوا اتارے. کلو من طیبات ما رزقناکم, اور ہم نے تم سے کہا کہ وہ نفیس چیز جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے اس میں سے کھاؤ, مزے سے کھاؤ. ولا تطغوا فیہ, لیکن اس میں حد سے زیادتی نہ کرنا, لمٹ سے آگے نہ بڑھ جانا کہ حلال کو حرام کر کے حرام کو حلال کر کے, یا اس کو کھا کر اللہ کی نافرمانی نہ کرنا. حلال کھانا اللہ دے رہا ہے اس کی شکر گزاری. کیوں؟ اس لیے کہ فیحل علیکم غضبی, اگر تم نے میری نافرمانی کی اور حد سے آگے بڑھے تو پھر میرا غصہ تم پر اتر آئے گا. وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى, اور جس شخص پر میرا غصہ اترتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا. ہاں, گناہ کرنے کے بعد, غلطی کرنے کے بعد جو شخص میری طرف رجوع کرتا ہے, مجھ سے توبہ کرتا ہے اور توبہ کرنے کے بعد اعمال صالحہ کرتا ہے, سدھر جاتا ہے اور ٹھیک راہ پر جم جاتا ہے, تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے لیے میرا عذاب نہیں بلکہ میں اس کے لیے غفار ہوں. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ, اور بے شک میں بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہوں اس شخص کی جو توبہ کرے. وآمن, اور ایمان لے آئے. وعامل صالحاً, اور اعمال صالحہ کرے. ثم اهتدى, پھر وہ جم کر ہدایت پر رہے, صراط مستقیم پر رہے. بس یہاں پر قصے کا یہ حصہ ختم ہوا. اب یہاں بات یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ یہود مدینہ کو کیا کہنا چاہتے ہیں. یہود مدینہ کو یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کہ دیکھو, تمہارے آباؤ اجداد اور تمہارے باپوں نے اتنے احسانات کے باوجود موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی، اس نافرمانی کے صلے میں دنیا میں بھی ارض مقدسہ سے محروم رہے اور آخرت میں بھی ان کو سزا ہوگی، سوائے اس شخص کے جو توبہ کر لے. اللہ جل جلالہ امن والوں فرماتے ہیں کہ تم تمہارے باپ داداؤں کے نقش قدم پر نہ چلنا، جس طرح ان کو موسیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کر کے دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کا موقع تھا، ہم نے تمہیں نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کا موقع دیا ہے، بلکہ ہم نے تمہیں وہ موقع عنایت کیا ہے جو تمہارے باپ داداؤں کو نہیں تھا، اور تمہیں صرف ارض مقدسہ پر قبضہ کرنے کے لیے ارض مقدسہ کے قوم جبارین سے مقابلہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن یہ پیغمبر اتنا عظیم ہے کہ کس کو پوری دنیا کے جبارین سے مقابلہ کرنے کا ہماری طرف سے حکم ہوگا، اور صرف ارض مقدسہ نہیں 40 سال تم جس وادی میں گھومتے پھرتے رہے اور ارض مقدسہ سے محروم رہے، اس سے بھی کم عرصے میں اس کے امتی اور اس کے صحابہ بہت جلدی دنیا پر قابض ہو جائے، اس سے بھی کم عرصے میں بہت بڑی دنیا پر قابض ہو جائیں گے. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلنے والے اور اس نبی کے پیچھے چلنے والوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا کہ تمہارے باپ داداؤں نے تو یہ کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قائدون، تم اور تمہارے پروردگار جاؤ اور لڑو، اس کے پیچھے چلنے والے اپنے نبی سے یوں کہیں گے کہ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں سمندر میں گھسنے کا حکم فرمائیں، سمندر میں گھسنے کا حکم فرمانا آپ کا کام ہے اور اس میں کود پڑنا ہمارا کام ہے. اور انہوں نے یہ کہا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے لیے اتنی قربانیاں اور اتنے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں کہ ہمیں اللہ سے پوری امید ہے کہ اللہ ہم سے آپ کو وہ جوہر اور وہ کردار دکھائے گا جس کی آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی. اور یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آگے آگے اور ہم پیچھے پیچھے، نہیں، ہم آپ کے دائیں سے بھی لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں سے بھی لڑیں گے، ہم آپ کے آگے سے بھی لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے سے بھی لڑیں گے، ہم میں سے جب تک آخری شخص کے جسم میں روح ہے اس وقت تک اس کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر بھی اٹھا کر کوئی نہ دیکھے. اور انہوں نے آگے فرمایا کہ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قوم بنو اسرائیل کی طرح نہیں ہے جنہوں نے اپنے پیغمبر سے یہ کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا، تم اور تمہارے پروردگار جاؤ، بلکہ آگے آگے ہم ہیں اور پیچھے پیچھے آپ ہیں. تو یہ بنو اسرائیل کو دعوت ہے، یہودیوں کو دعوت ہے کہ جس طرح تمہارے باپ دادا اپنے پیغمبر کی نافرمانی کر کے دنیا کی نعمتوں سے بھی محروم اور آخرت کی نعمتوں سے بھی محروم، تم کہیں ایسا نہ کرنا کہ نبی آخر الزمان پر ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ سے دنیا کی سعادتوں سے بھی محروم ہو جائے اور آخرت کی سعادتوں سے بھی محروم ہو جائے. اور اس خطاب کے واسطے سے مجھے اور آپ کو پیغام ہے کہ جن لوگوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا ہے، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بنو اسرائیل کی طرح نہ بننا جنہوں نے موسیٰ کا کلمہ تو پڑھا لیکن موسیٰ کا کہنا نہ مانا، اس لیے کہ جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے لیکن نبی والا کام نہیں کرتا اور نبی کی اتباع اور اطاعت نہیں کرتا، وہ دنیا میں بھی خائب و خاسر رہتا ہے، آخرت میں بھی ناکام اور نامراد رہتا ہے. اے میرے نبی کے امتیو، اگر تم نے بھی صرف اپنی زبان سے کلمہ پڑھا ہے اور زبان سے کلمہ پڑھنے کے بعد تمہارے طور و طریق اور راستے میرے نبی کے راستے سے الگ ہیں، تو تم دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے. اللہ جل جلالہ امن والہ ہمیں اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس حقیقت کو ہمارے دلوں میں پیوست فرما دے. اللہ جل جلالہ امن والہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جیسی محبت اپنے نبی سے پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صرف نام کے نہیں بلکہ کام کے امتی بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کے ہر ہر حکم کے لیے مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور مر مٹنے والا بنا دے. اللہ ہمارے دلوں میں اپنے نبی کی، اپنی اور دین اسلام کی عظمت، محبت اور عزت پیدا فرما دے، اور اللہ جل جلالہ و امن والہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے، اپنی معرفت نصیب فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے، اپنا قرب اور اپنا تقرب نصیب فرمائے، اور اللہ جل جلالہ و امن والہ ہمیں اپنی رضا کے ساتھ ایمان پر اٹھائے، اور اللہ تعالیٰ آخرت کی ساری منزلوں کو آسان فرمائے. رمضان المبارک کے جو دن رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان دنوں میں ہم سے کام لے لے اس کی رضا کے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.